صلی لربک ونحر نشانک هو الابتر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بدرت منی صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد عزیز گرامی قدر میرے محترم دوستو بزرگو ساتھیو آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر سال ہی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ان مجالس کا انعقاد کرتی ہے اور زیادہ تر مجھے موقع ملا آپ عزیزان کی خدمت میں یہاں پر آنے کا اور ان مجالس اعزاز سے خطاب کرنے کا. اپنی عادت کے مطابق میں کچھ نہ کچھ دو چار منٹ پانچ منٹ فقہ مسائل بیان کرتا ہی ہوں. اس سال بطور خاص آرگنائزرز کی یہ خواہش ہے کہ مولانا کچھ فقہ مسائل زیادہ بیان کریں، لیکن بہرحال ہم زیادہ بیان نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ دو چار منٹ کی جگہ شاید دس بارہ منٹ کر دیں گے تاکہ منتظمین کی خواہش بھی پوری ہو جائے، ہم کچھ ان تعلیمات کو بھی سیکھ لیں جو اہل بیت اطہار کی خود حضرت زہرا کی تعلیمات کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد شہزادی کی سیرت شخصیت اور جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اس حوالے سے کچھ آرائز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیز گرامی اس اعتبار سے کہ آج کی یہ گفتگو، بلکہ آج سے تین دنوں تک یا تین شبوں تک جو مسلسل گفتگو ہوگی وہ شہزادی کونین کے حوالے سے، تو میں نے ایک ایسے مسئلے کا انتخاب کیا کہ جو ویسے تو ہمارے پورے معاشرے کے کام کا ہے لیکن خالصتاً یہ خواتین کے کام کا ہے اور زیادہ وہیں پر آتا ہے. یہ مسئلہ جو انتہائی حساس نوعیت کا ہے اور اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بہرحال اتنی آسانی سے ممبر سے بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو پاتی، لیکن مسلسل جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ان سوالات کی نوعیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس مسئلے کا تذکرہ کافی مقامات پر ہو چکا ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد کو بھی مسئلہ معلوم بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً اس مسئلے کو دہرا دیا جائے تاکہ بہرحال اس مسئلے میں غلطی کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ اگرچہ منتظمین کی خواہش تھی نماز کے حوالے سے مسائل بیان کرنے کی، اور خاص طور پر آداب اور مستحبات نماز، میں اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کروں گا اگر موقع ملے، لیکن جو مسئلہ پہلے عرض کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم نوعیت کا حامل ہے، اور وہ مسئلہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو کرم فرمایا ہے اور ایک عورت اپنے رحم میں ایک اولاد کو تربیت دے رہی ہے، پروان چڑھا رہی ہے، 9 مہینے اس بچے کو اس ماں کے بطن میں گزارنے اور اس کے بعد دنیا میں حاضر ہو جانا، لیکن بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی زندگی کے اس 9 مہینے کو بھی پورا نہیں کر پاتا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ الفاظ مجھے بڑا سنبھل کر استعمال کرنے تاکہ میسج پہنچ بھی جائے اور کسی اعتبار سے ممبر کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ بعض اوقات یہ بچہ سخت ہو جاتا ہے، یہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ شریعت کی نگاہوں میں جو حکم شریعت ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اگر وہ چربی کا ٹکڑا یا وہ خون کا لوتھڑا یا وہ کوئی بھی صورتحال جو کیفیت ہے اگر وہ ہاتھ میں آ جائے تو بہرحال اس کا اتنا احترام ہے کہ اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا واجب ہے۔ جو بظاہر گندگی کا ایک ٹکڑا لگتا لیکن بہرحال اسے دفن کرنا واجب ہے۔ بلکہ ہمارے مراجعین کا کہنا تو یہ ہے کہ رحم مادر میں اگر بچہ 4 مہینے مکمل کر چکا ہے اور اس کے بدن کے خد و خال مکمل ہو چکے ہیں تو اسے غسل دینا بھی واجب ہے۔ یہ اس 4 مہینے کے بچے کی بات نہیں ہو رہی جو صحیح سالم پیدا ہوا اور 4 مہینے کا ہونے کے بعد انتقال کیا، نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، جو ماں کے پیٹ میں ہی تھا اور 9 مہینے سے پہلے 4 مہینے کا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو ہمارا معاشرہ اس طرح کے بچے کو فلش کر دیا جاتا ہے، ڈسٹبن میں ڈال دیا جاتا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اگرچہ شہادت کی مجلسیں ہیں لیکن ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں اس خطبے کا جو نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے۔ جب نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک روایت پڑھی جاتی ہے، عام طور پر جو نکاح کا خطبہ پڑھنے والے علماء کرام ہوتے ہیں وہ اس خطبے کو ضرور پڑھتے ہیں، اور اس خطبے میں اس روایت کو عام طور پر ضرور پڑھتے ہیں، جہاں پیغمبر اکرم کی روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی أباہی بکم الأمم یوم القیامۃ ولو بالسکت۔ نکاح کرو، اپنی نسل بڑھاؤ اور تعداد کے اعتبار سے کثیر ہو جاؤ۔ فإنی أباہی بکم الأمم یوم القیامۃ، قیامت کے میدان میں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کی کثرت کے اعتبار سے تم پر فخر کروں گا اور پوری کائنات پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت میں کتنی کثیر تعداد ہے۔ پھر ایک عجیب جملہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، بلو بسکت، اور میری اس امت کے اندر وہ بچہ بھی شامل ہوگا جو رحم مادر میں ہی اپنی زندگی کے ایام پورے نہ کر سکا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ساقط ہو گیا، وہ بچہ بھی میری امت کا حصہ ہوگا، میری امت میں شامل ہوگا۔ اگر میرا موضوع اولاد یا تربیت اولاد ہوتا تو میں ایک جملہ ضرور عرض کرتا ہوں، اور یہ موضوع اتنا حساس موضوع ہے کہ آج کل کے حالات میں تو اس پر جب تک گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سکون کے ساتھ ڈیبیٹ نہ ہو، صرف انٹریکٹیو ڈسکشن جب تک نہ ہو جس میں باقاعدہ سوال جواب ہو رہے ہیں اور ڈسکشن ہو رہا ہو، ڈیبیٹ ہو رہا ہو، تب کہیں جا کر یہ موضوع سمجھ میں آتا ہے۔ کہ جہاں ایک طرف اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا مکمل خلاصہ جہاں قرآن کی تعلیمات کا مکمل خلاصہ ہمارے سامنے یہ کہہ کر آتا ہے کہ تمہیں کوالٹی پروڈیوس کرنی ہے, کوانٹیٹی پروڈیوس نہیں کرنی. ہر جگہ کوالٹی کی بات کرنے والا اسلام. سورہ مبارکہ ملک کے اندر جو پہلے پہلے آیا تھا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, نہیں کہا اکثر عملا. پروردگار نے زمین اور موت اور حیات کے سسٹم کو اس لیے بنایا تاکہ پہچانا جا سکے, تمہاری آزمائش کی جا سکے, تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. کثرت کی بات نہیں. آخر کیا راز ہے کہ اللہ کے رسول, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کم از کم میرے مطالعے اس جگہ کے علاوہ شاید کوئی باقاعدہ سا موقع بھی نہیں گزرا کہ جہاں کثرت کی بات کی گئی. یہ واحد مقام مجھے نظر آیا جہاں پر بطور خاص کثرت کی بات کی گئی, کثرت کو موضوع بنایا گیا, کثرت کو ٹاپک بنایا گیا. تناکحوا وتناسلوا تکثروا, کثیر ہو جاؤ. تو اگر ڈیبیٹ ہوتی تو بہت لمبی ہوتی, لیکن ایک جملے میں صرف میسج دینا چاہتا ہوں, فوڈ فار دا تھاٹ, سوچنے کے لیے. اور پھر خاص طور پر آج کے حالات میں بہت سارے سولوشن, ظاہر سی بات ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی 100% سولوشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جب پلاننگ ہوتی ہے تو ہم جہد پلاننگ ہوتی ہے, ہر اعتبار سے کام ہوتا. جس طرح آج شدت کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو منزل شہادت سے ہمکنار کیا جا رہا ہے, ساری دنیا کی پالیسی کچھ ہو, ساری دنیا کی اسٹریٹجی کچھ ہو, اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی اسٹریٹجی ہی ہونی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے تعداد کے اعتبار سے کثرت پیدا کریں تاکہ ان شیعوں کا ایک اپنا مقام بن سکے. یعنی ایک طرف تو دشمن ہے جو ہمیں مار رہا ہے, ایک طرف تو دشمن ہے جو ہمارے پلے پلائے جوانوں کو, ہماری قوم کے سرمایے کو صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہے, جامع شہادت نوش کروا رہا ہے. دوسری طرف ایک کام ہم بھی تو کر رہے ہیں کہ جہاں ایک طرح ہمارے خاندانوں میں پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہوا کرتے تھے, ایک بڑا خاندان ہوا کرتا تھا, آج ہم خود یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں نسلوں کو آنے ہی نہیں دے رہے ہیں. ایک بچہ اور دو بچے, تو صرف جملہ ایک کہنا, اور وہ جملہ یہی ہے کہ اگرچہ بظاہر ایک مقام نظر آ رہا ہے جہاں پیغمبر اکرم نے کوانٹیٹی کی بات کی, لیکن سمجھانا صرف اتنا ہے کہ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں کوانٹیٹی از کوالٹی. یہ وہ مقام ہے جہاں کوانٹیٹی ہی کوالٹی ہے. آپ کوانٹیٹی پروڈیوس کریں, پروردگار عالم کا سسٹم یہ ہے کہ کوالٹی خود بخود پروڈیوس ہو جائے گی. لیکن خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو وہ بچہ جو سخت ہوا ہے, بہرحال اس کا ایک احترام ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی, انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی, کہ اسے زمین نصیب ہو, سفید کپڑا نصیب ہو, اور اگر چار مہینے کا ہونے کے بعد مرا تو اسے غسل بھی دینا ضروری ہے. البتہ نماز میت ایسے بچے کی واجب نہیں ہوتی. اور یہ بھی سمنا نرس کر دو, بات آ ہی گئی کہ یہ تو وہ ہے کہ بچہ سخت ہو گیا, لیکن بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا بچے کو سخت کروانا جائز ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں, یہ تو کبھی بھی جائز نہیں, کسی صورت حال میں جائز نہیں. ہمارے مایت اللہ خوئی نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر طے ہو جائے کہ ماں کی جان کو 100% خطرہ, تب کہیں جا کر اس بات کی اجازت ملتی تھی. لیکن آغا سیستانی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بچے میں روح پڑ گئی, چار مہینے کا بچہ مکمل ہو گیا, تو چاہے طے ہو جائے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے, پھر بھی صرف کروانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن تفصیلات علماء سے پوچھی جا سکتی. اب آ جائیے جو منتظمین کی خواہش تھی نماز کے حوالے سے, ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے مستحبات کے حوالے سے. نماز کے جو واجبات ہیں وہ تو کافی زیادہ, یعنی 11 واجبات ہیں, نیت ہے, تکبیرۃ الاحرام ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے. میں کچھ کچھ مستحبات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز جو نماز میں آتی ہے ہمارے سامنے نیت کے بعد, وہ تکبیرۃ الاحرام ہمارے سامنے آتا ہے. تو تکبیر کے حوالے سے صرف ایک مستحب انتہائی اہم مستحب, اور اکثر سوال بھی پوچھا جاتا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے علماء کی ان ساری عبارتوں کو پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے سروں تک پہنچ سکیں, ایک صلوا بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. ابتدا میں نے عرض کیا, جملہ پھر دوہرا دوں, شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے اس 3 شبوں کی مجالس کا عام طور پر ہر سال انعقاد ہوتا ہے. اور ہر سال تقریباً زیادہ سال ایسے گزرے ہیں جس میں مجھے آپ عزیزان کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا. جب شہزادی کونین کی حیات طیبہ پر بات کرنے کی باری آتی ہے آئندہ سالوں میں مجھے ایسا لگتا کہ جس طرح محرم کا پہلا عشرہ منایا جاتا کہ جہاں مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے, حالانکہ عشرہ امام حسین کا ہوتا لیکن چونکہ اسے ہم سمجھتے ہیں کہ مقصد حسین کے ساتھ ساتھ یہ تربیت گاہ حسینی ہے جہاں مولا حسین کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے, قرآن و حدیث کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے, احکام دین و شریعت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے, تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شہزادی کونین کے اس تین روزہ یا پانچ روزہ یا اگر عشرے کا انتظام انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے اور خدا کرے کہ شروع ہو جائے, ایک جملہ ہے ایک میسج ہے پھر اگین سوچنے کے لیے کہ ایک وقت تھا جب ہمارے اس طرح سے تین شبوں کا اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا, ایک مجلس ہو جاتی تھی, بلکہ اکثر اوقات تو شہزادی کونین کے حوالے سے مردوں میں مجالس کا انعقاد بڑا کم کیا جاتا تھا. لیکن بہرحال خاص طور پر نجف اور علماء کے بزرگان اور براجعین کرام کے بار بار اصرار کے بعد اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہے پیغام دیا جائے کہ جس طرح محرم کے ایام عزا کا احترام ضروری ہے, جس طرح محرم کے ایام عزا کو منانا ضروری ہے, شاید اتنا یا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ فاطمہ زہرا کے مسائل کا تذکرہ کیا جائے, شہزادی کونین کی شہادت کے دنوں کو منایا جائے, شہزادی کونین کے غم کے ایام کو منایا جائے. اب یہاں پر آنے کے بعد ایک جملے کی وضاحت اور, حالانکہ یہ موضوع خالصتاً علمی بات تو ہے ہی نہیں لیکن ویسے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے یاد رہنے کے لیے اگر یاد رہ گیا تو اچھی بات ہے. ہر معصوم کی شہادت عام طور پر ایک تاریخ منائی جاتی ہے لیکن نجف اور ایران میں جا کر آپ دیکھیں تو حضرت زہرا کی شہادت کے دو ایام بلکہ بعض اوقات تین ایام منائے جاتے ہیں, تین تاریخیں منائی جاتی, دو تاریخیں تو کم از کم, یہی تاریخ جس میں شہادت پر مجلسوں کا انعقاد ہو رہا اور ایک جماعت ثانی کی بالکل ابتدائی تاریخ. کیوں؟ اس لیے کہ مورخ نے جب جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ کو لکھا, اب جلدی جلدی اس بات کو عرض کر دوں تاکہ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں لیکن بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا, بزرگان کے ذہن میں بیٹھ گیا, تو اس مورخ نے جب لکھا جناب سیدہ کی شہادت کو تو اس دور کی تاریخ کے اعتبار سے طریقہ کار یہ تھا, بعض اوقات ڈیٹس باقاعدہ معین نہیں کی جاتی تھی, ایام معین کیے جاتے تھے کسی بھی خاص ایونٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو مورخ نے یہ لکھا کہ شہزادی اپنے بابا کے بعد 75 دن زندہ رہے, یا اس نے یہ لکھا کہ 95 دن زندہ رہے. اچھا مورخ ایسا کیوں لکھے گا کہ 75 دن زندہ رہے یا 95 دن؟ اس کی مورخ ہے, ہسٹری لکھ رہا ہے, اس کو چاہیے کہ یا 75 لکھے یا 95 لکھے. تو حقیقت یہ ہے کہ مورخ نے ایک ہی تاریخ لکھی, اس نے دو تاریخ نہیں لکھی. لیکن بعد میں جو ریڈر آیا, پڑھنے والا آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے 75 لکھا کہ 95 لکھا. کیوں؟ ابھی عربی زبان کا مسئلہ, اس دور کی جو پیغمبر کے دور کی عربی تھی اس میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے. آج بھی جب آپ کسی ایسے میوزیم میں جا کر کسی ایسے قرآن کی زیارت کرتے جو اس دور کے یعنی پیغمبر کے یا ائمہ طاہرین کے دور کا لکھا ہوا قرآن ہے تو آپ کو اس کے اندر نقطے نظر نہیں آتے, صرف تحریر نظر آتی ہے. اس زمانے کا رسول خط اس طرح کا تھا, اب جب تحریر نظر آتی نقطے نظر نہیں آتے. تو عربی زبان کے دو ورڈ ہیں سبعون اور تسعون, سبعون اس کے معنی ہے 70, تسعون اس کے معنی ہے 90. اب اگر سبون کو لکھا جائے بغیر نقطوں کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ سبون لکھا ہوا ہے کہ تسعون لکھا ہوا, اس لیے کہ دو نقطے اگر اوپر لگا تو تسعون بن جائے گا, ایک نقطہ نیچے لگا تو سبون بن جائے گا. اب مورخ نے اتنا لکھا کہ شہزادی اپنے بابا کے بعد 75 یا تسعون, اب اس نے تو بیچارے نے ایک ہی لکھا تھا, یا سبون تھا اس کے ذہن میں یا تسعون تھا, لیکن بعد کا پڑھنے والا کیا کرے, اس کو سبون سمجھے کہ تسعون سمجھے, دونوں چانسز آ گئے, کیا پتا سبون صحیح ہو کیا پتا تسعون صحیح ہو. لہذا آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ دونوں تاریخیں رائج ہو گئی. لیکن اب ایک بات مجھے کہنے دیجیے, شہزادی سیدہ کی عظمت، ان کی بزرگواری، ان کا کردار اتنا بلند ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، اور خود شہزادی کی شخصیت عالم اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر خود اہل بیت اطہار کی خواہش ہے کہ جتنا ہو اس بی بی کا تذکرہ کیا جائے۔ اب میں قیاس کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس مثال سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد بزرگوار نے قم میں اپنے درس کے دوران، لمعہ کے درس کے دوران، پھر شرع لمعہ کا درس سنا تھا، ایک واقعہ بیان کیا کہ بعض علماء نے زمانے کے امام کی زیارت کی، ملاقات نصیب ہوئی، جہاں اور بہت ساری باتیں پوچھی، میں ایک سوال پوچھ لیا کہ مولا جب ہم تاریخ پڑھنے جاتے ہیں تو تاریخ ہمارے لیے معین نہیں کر پاتی ہے کہ شہزادی کونین کی قبر مطہر کہاں پر، آیا شہزادی کی قبر مطہر جنت البقیع میں یا روضہ رسول کے ساتھ یا مسجد نبوی میں؟ تین روایات ہیں الگ الگ، یا روضہ رسول میں پیغمبر اکرم کے ساتھ مدفون ہے، یا مسجد نبوی کے صحن میں کسی مقام پر مدفون ہے، اور یا جنت البقیع میں مدفون ہے۔ تو مولا آپ معین کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس مقام پر شہزادی کی زیارت کریں، کس مقام پر شہزادی کو سلام کریں؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ زمانے کے امام نے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم دو مقام پر میری ماں اور میری دادی کو سلام کر لیا کرو؟ ہم چاہتے ہیں کہ نشان قبر چھپا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ طے نہ ہو کہ شہزادی کا نشان قبر کہاں پر، کیوں طے نہ ہو؟ اس لیے کہ جب طے نہیں ہوگا کہ نشان قبر کہاں ہے تو سوال ہمیشہ باقی رہے گا کہ آخر دو نشان قبر کیوں بنائے گئے؟ اگر طے ہو گئے تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی کی بھی نشان قبر ہوتی تو آپ کبھی نہیں پوچھتے یہاں کیوں دفنا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، تو یہاں وفات ہے، یہاں دفنا دیا گیا، شہادت ہے، دفنا دیا گیا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جب نہیں پتا چل رہا کہ دو نشان قبر ہیں تو سوال تو پوچھے گا نا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ جب کیوں کا سوال آئے گا تو جواب شروع ہوگا، اور جب جواب شروع ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ شہزادی سیدہ کا وہ کردار ہمارے سامنے آئے گا صرف اس چھوٹے سے سوال کے جواب میں کہ بھئی کیوں شہزادی کی دو قبروں کے نشان ہیں، کیوں شہزادی کے بارے میں طے نہیں ہے کہ ایک مقام پر شہزادی کا نشان کب، تو یہ جواب سامنے آئے گا کہ جب زندہ تھی، جب زندہ تھی تو اللہ کے رسول کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے مواہلہ کے میدان میں گئی تھی۔ یعنی فاطمہ زہرا کا مقام، اب جب ہمارا عنوان ہی فضائل اور شخصیت تو میں فضائل بیان کروں گا، اور مجھے تو سمپل سادہ شہزادی کی ولادت کی روایت کو بیان کرنا ہے آج آپ کے سامنے پہلے دن کے مناسبت سے۔ لیکن بہرحال اب یہ بات آ گئی تو مکمل کرتا چلوں کہ شہزادی کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند ہے۔ میں نے شاید فضائل کے انداز میں پہلے بھی اس نقطے کو پڑھا ہے، اور یہ نقطہ ہمارے بچوں بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن میں دو ہی مقامات ایسے ہیں جہاں انبیاء کے ساتھ کسی خاتون کا تذکرہ آیا صداقت کی گواہی کے لیے، لیکن ایک مرتبہ نبی کو گواہ بن کر آنا پڑا ایک معصوم عورت کے لیے، کہاں پر؟ جناب عیسیٰ کا واقعہ، شہزادی مریم، بڑا بلند مقام، بہت بابرکت ہستی ہیں، جناب عیسیٰ کی والدہ محترمہ، لیکن جناب عیسیٰ کو لے کر آئی انگلی اٹھ گئی، الزام لگ گئے، لوگوں نے نکتہ چینی شروع کر دی، اے مریم تم پاک دامن، تمہارا خاندان پاک دامن، تمہارے آبا و اجداد پاک دامن، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جناب مریم کو روک دیا گیا، اے مریم آپ نے کچھ بات نہیں کرنی، اشارہ کر دیجیے بچے کی طرف، بچہ بات کرے گا، بے اختیار ہو کر کہتے ایفان کر لے مومن کانا فلم سبھی، اس بچے سے کیسے بات کریں گے، تو گہوارے کے اندر ہے، دودھ پیتا بچہ، یعنی خود کہا کہ بچہ بات نہیں کر سکتا، گویا زبان بے زمانی میں ان اعتراض کرنے والوں نے اعتراف کر لیا، ان اعتراض کرنے والوں نے اعتراف کر لیا، ہم جانتے ہیں بچہ بات نہیں کر سکتا، یعنی اعتراف کر رہے کہ اگر یہ بچہ بات کرے گا تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا، اعتراف کر لیا۔ جب اعتراف کروا لیا کہ اس بچے کا بولنا معجزہ ہوگا، تو پھر پروردگار اللہ نے جناب عیسیٰ کو زبان عطا کی، گویائی عطا کی، عیسیٰ بات کرے، اور جناب عیسیٰ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب ادا کی، اپنا نبی بنایا۔ تو جب ایک معصوم نبی کی ماں پر الزام لگا تو نبی کو بچپن میں گہوارے میں گواہی دینے کے لیے آنا پڑا، یہ جناب عیسیٰ۔
اور جب پیغمبر کے بارے میں بات ہوئی کہا کہ آج سچے آئیں گے جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے، آج ایسے سچے لے کر آؤ، تو وہ نبی خدا اپنی ماں کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے، سچائی کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے، اور فاطمہ زہرا وہ ہے جو پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے. تو جب زندگی میں اپنے بابا کی رسالت کی گواہی کے لیے دینے کے لیے آ رہا ہے، جانے سے پہلے شہزادی کے جو 75 یا 95 دن کے ایام، اس سے پہلے بھی اگر تاریخ کو بڑی باریکی سے دیکھا جائے تو شہزادی کے مصائب یوں کم نہیں، لیکن بہرحال ولادت سے لے کر شہادت تک پہلے بابا کے سر بابا کا سایہ سر پر سلامت، اور آخر 75 دن یا 95 دن اگر بابا نہ بھی رہے تو مولا کائنات جیسی ہستی ساتھ میں، لیکن جب تک پیغمبر اس دنیا میں تھے وہ جنگیں اپنی جگہ، وہ سارے کے سارے مسائل اپنی جگہ جو پورے عالم اسلام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، لیکن بہرحال شہزادی کے شاید سارے دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہوگا، شہزادی کے سارے غم مان پڑ جاتے ہوں گے جب پیغمبر آ کر شہزادی کے چہرے کا بوسہ لیا کرتے ہوں گے، شہزادی کے سارے دکھ اور درد ختم ہو جاتے ہوں گے جب شہزادی گھر میں داخل ہوتی ہوگی، پیغمبر اکرم اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، شہزادی کو ہر غم آسان لگنے لگتا ہوگا جب پیغمبر آتے ہوں گے اور دروازے پر کھڑے رہ کر سارا مدینہ سن رہا ہے، بآواز بلند فرماتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مآتنا الرسالہ، سارے غم ختم ہو جاتے ہوں گے، ساری تکلیفیں مان پڑ جاتی ہوں گی، لیکن اس وقت رسالت کی گواہی دینے والے جاتے جاتے قبر کے دو نشان بنا کر اس انداز سے وصیت کر کے، اور وہ مولا امیر المومنین کی وہ وسعت نظری کہ کس انداز سے میرے مولا نے ایک سے زیادہ نشان قبر بنا، یہ قبر کی علامت گویا ایک نشان بن کر رہ گئی کہ اگر میں زندہ تھی تو بابا کی رسالت کی گواہ تھی، جب جاؤں گی دنیا سے تو قبر کے دو نشان بنا کر اپنے شوہر کی ولایت کی گواہ بن کر جاؤں گا، اور ہمیشہ میرا نشان قبر ایک سوال کا نشان بنا رہے گا، اور جب بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کوئی بھی مورخ جائے گا، کوئی بھی محقق جائے گا، دنیا کا کوئی سا بھی ریسرچ اسکالر اس سوال کو لے کر اپنی ریسرچ کا آغاز کرے گا کہ آخر بی بی کی قبر کے دو نشان کیوں ہیں، تو اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ حق پر کون تھا، نا حق کون تھا. لیکن فضائل کی بات کرنا، بار بار ہم نے فضائل پڑھے، بار بار آپ نے فضائل سنے، اور خدا کرے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا تذکرہ مسلسل چلتا رہا. لیکن شہزادی اب دیکھیں کہ فضیلتوں کا جو انداز، حالانکہ جتنے معصومین ہیں ہر ایک کے ولادت کے کافی تفصیلی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کافی تفصیلی واقعات، خاص طور پر زمانے کے امام کی ولادت کے واقعات تو عجیب ہیں. 15 شعبان کا موقع ہو تو بڑا دل کرتا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے بھی جاتے ہیں اور خدا کرے کہ پڑھے جاتے رہے، لیکن ایک خاص انداز شہزادی کونین کی ولادت کے ایام، کس انداز سے پروردگار عالم نے شہزادی کونین کی ولادت کے مقدمات کو مہیا فرمایا. علامہ مجلسی کی روایت شیخ عباس قمی نے لکھی، حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض اوقات شہزادی کونین تو ایک ایسی شخصیت بنتی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ان کے فضائل پر غیر تو غیر اپنے جملے کستے ہوئے نظر آنے لگے، غیر تو غیر اپنے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شہزادی بٹھائے جانے والے مصائب ثابت ہی نہیں، نہ جانے کس انداز سے معاشرہ پروان چڑھ رہا. لیکن بہرحال شیخ عباس قمی نے منتہى الاعمال میں اس روایت کو لکھا، علامہ مجلسی کی روایت باقاعدہ اپنی کتاب کا حصہ بنا. ایک دن پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کے نام لکھے ہیں باقاعدہ، مولا کائنات بھی شامل ہیں، دوسرے اصحاب بھی شامل ہیں، اور جبرائیل اپنی اصلی شکل و صورت میں آتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا کر آتے ہیں. روایت کا جملہ یہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب پروں کو پھیلایا تو پر مشرق سے مغرب تک ساری زمین کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، اور اس عالم میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے حبیب خدا، پروردگار عالم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ 40 دنوں کے لیے شہزادی خدیجہ طاہرہ سے دوری اور مفارقت اختیار کر، شہزادی کے پاس نہیں جائیں گے، دور ہو جائیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک، 40 دنوں کے لیے پیغمبر جناب خدیجہ کے پاس جانے سے دور ہو گئے. اب سب سے پہلا کام تو یہ کیا پیغمبر نے، جناب عمار، عمار یاسر پیغمبر کے وہ صحابی جن کا مقام و مرتبہ کم نہیں, بہت بلند مقام ہے ہمارے یاسر کا. اور اگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایسا نہ ہوں کہ باتوں باتوں میں کہیں سے کہیں نکل جاؤں, ورنہ شاید جناب عمار کچھ فضائل پڑھ دیتا, لیکن یہی فضیلت کافی ہے کہ ایسے حساس موقع پر پیغمبر اکرم نے صرف جناب عمار کا انتخاب کیا, عمار جاؤ اور جا کر خدیجہ طاہرہ کو بتا دو کہ پروردگار عالم کا حکم ہے, اس لیے میں تمہارے پاس 40 دن تک نہیں آؤں گا. لیکن اے خدیجہ اتنا یاد رکھنا کہ اس میں کوئی تمہارا قصور نہیں ہے, کوئی تمہارا عیب نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں, تمہیں کوئی سزا نہیں دی جا رہی. تمہیں نہیں معلوم پروردگار دن اور رات میں کتنی مرتبہ تمہارا نام لے کر ملائکہ آسمان پر فخر کرتا ہے. یہ تو حکم خدا ہے اور اس میں خدا کی خاطر مجھے تم سے دور ہونا, لیکن بہرحال اس کو اپنے لیے غلط مت سمجھنا. پیغمبر اکرم جیسا انسان, میں ایک جملہ میں نے جب بھی یہ واقعہ پڑھا ہے میں رہ ہی نہیں سکتا ہوں کہ جملہ درمیان میں نہ کہوں. میرا دل چاہتا فیملی لائف کے اندر, خاندان کی اخلاقیات کے اندر پیغمبر اکرم کا ایک چھوٹا سا عمل کتنا بڑا نمونہ عمل ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. بعض اوقات مرد اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے اپنی اہلیہ کو بتانا کہ میں گھر جلدی آؤں گا کہ دیر سے آؤں گا. ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کی مردانگی کو بہت بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہے. بیوی کو یہ رائٹ کس نے دیا پوچھنے کا کہ آپ گھر میں کب تشریف لائیں گے؟ پیغمبر اکرم جیسا انسان اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ خدیجہ جیسی بیوی کو بھی بہرحال انفارمیشن ضرور دیں گے. 40 دن نہیں آ رہا ہوں, لیکن گھبرانے کی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا, حکم خدا ہے لہذا نہیں آ رہا. خیر, پھر اب دو الگ الگ روایتیں, شیخ عباس کی روایت کا تذکرہ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں لہذا باقی روایتوں کو نہیں لا رہا ہوں, اشارہ کر دیتا ہوں. بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے غار حرا میں جا کر قیام فرمایا, لیکن بعض روایتوں میں کہ نہیں, یہ روایت غار حرا کی نہیں ہے, فاطمہ بنت اسد کے گھر میں قیام فرمایا, مولا کائنات کی ماں کے گھر میں قیام فرمایا, جناب ابو طالب کے گھر میں قیام فرمایا. اور اسلام کا کوئی سا بھی واقعہ ہو, جتنے بھی ایسے ایونٹس آئیں گے اسلام کے اندر جو اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بننے والے ہیں, تو یاد رکھیں جناب ابو طالب کا کردار ہمیشہ سامنے آئے گا. ابو طالب کے گھر میں جاتے 40 شب و روز وہاں قیام فرماتے. پیغمبر کا طریقہ کار یہ ہے کہ دن رات عبادت میں گزارتے ہیں, دنوں میں روزے رکھتے ہیں, راتوں کو عبادت. ادھر شہزادی خدیجہ کا حال یہ ہے, روایت کا جملہ ہے شیخ عباس کی, کہ دن میں کئی مرتبہ پیغمبر کو یاد کر کے گریہ فرماتی, پیغمبر کی فراق میں آنسو بہاتی روتی. اب ادھر پیغمبر کا طریقہ کا دعا میں مصروف, عبادت میں مصروف, وہاں پیغمبر جناب خدیجہ فراق ہے پیغمبر کے اندر. 40 دن مکمل ہو, افطار کا موقع ہے, جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حبیب خدا انتظار فرمائیے, پروردگار آپ کے لیے غذا بھجوا رہا ہوں. اور کچھ دیر میں میکائیل ایک دسترخوان لے کر حاضر ہوتے ہیں, جنت کا دسترخوان لے کر حاضر ہوتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں ادھر دسترخوان بچھا, ادھر پیغمبر اکرم اس دسترخوان پر آئے, پیغمبر نے مجھے فرمایا کہ اے علی جاؤ, جا کر دروازے پر بیٹھ جاؤ. 40 میں سے 39 دن تک طریقہ کا دیا تھا, پیغمبر کہتے تھے علی جاؤ جا کے دروازہ کھولو, دیکھو کوئی باہر نظر آ رہا ہے, کوئی مہمان بننا چاہتا ہے, اس کو مہمان بنا کر لے آؤ, ہمارے ساتھ غذا میں شریک ہو جائے, ہمارے دسترخوان پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. یہ 40واں پہلا دن تھا جب پیغمبر نے کہا یا علی دروازہ بند کر دو, کسی کو آج آنے مت دینا, آج جو غذا آئی ہے وہ میرے علاوہ ہر ایک کے لیے آرام, اور میرے علاوہ کسی کو یہ غذا کھانے کی اجازت نہیں. اب یہاں پر پھر دو روایتیں, جو شیخ عباس کی روایت ہے, ایک انگور کا خوشہ اور ایک خورما کا خوشہ, کھجوروں کا خوشہ, اور بعض روایتوں میں سیب کا تذکرہ بھی, بلکہ وہ روایتیں اس روایت کی تائید کرتی نظر آتی سیب والی روایت کی, کہ پیغمبر اکرم جناب سیدہ کے بڑے ہو جانے کے بعد بھی بعض اوقات جناب سیدہ کے پاس آتے تھے, شہزادی کو سونگا کرتے تھے, بوسا دیا کرتے تھے. اور جب پیغمبر کی اہلیہ نے اعتراض کیا کہ فاطمہ بڑی ہو گئی اور اسلام اتنا زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتا, اے حبیب خدا آپ کیوں فاطمہ کا بوسا لیتے ہیں؟ تو پیغمبر کی زبان پر بے اختیار ایک جملہ آتا ہے کہ جب مجھے جنت کے پھول اور جنت کے سیب کی خوشبو سونگنے کا دل چاہتا ہے میں فاطمہ زہرا کا بوسا لیتا ہوں. وہ غذا تناول فرمائے, وہ غذا تناول فرمانے کے بعد جناب جبرائیل غزا کو ابریق یعنی پانی لے کر آئے ابریق بہشت, اور اس پانی سے پیغمبر کے ہاتھ دھلاتے جاتے, پانی ڈال رہے ہیں جناب جبرائیل, میکائیل ہاتھ دھلا رہے ہیں جناب دوسرے فرشتے پیغمبر کے ہاتھ کو خوش کروا رہے ہیں, ادھر پیغمبر نے ہاتھوں کو خوش کی, سارا کا سارا دسترخوان ایز جو بچا تھا سمیٹ لیا گیا, سارا کا سارا دوبارہ آسمانوں پہ واپس چلا گیا, زمین پر کچھ بھی نہیں بچا. پیغمبر اکرم مصلی عبادت پر آنا چاہتے ہیں, نوافل کو ادا کرنا چاہتے ہیں, بے اختیار جناب جبرائیل آگے بڑھ کر پیغمبر کا راستہ روک دیتے ہیں. اے حبیب خدا آج عبادت آپ کے لیے حرام ہے, آج عبادت کی آپ کو اجازت نہیں ہے, آج آپ کی ذمہ داری کہ آپ جائیے گھر پر جناب خدیجہ کے پاس اور ان کے ساتھ اس طرح حق فرمائیے. پیغمبر نے مصحف نمازوں کو چھوڑا, نوافل کو چھوڑا, نکلتے ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کی طرف, ادھر جناب خدیجہ کا حال روزانہ فراق پیغمبر میں گریہ فرما رہی ہے. جناب خدیجہ فرماتی میرا طریقہ کار یہ تھا, جیسے ہی رات کا وقت آتا تھا, آج کل کا تو زمانہ نہیں کہ رات آتی ہے جو دن طلوع ہوتا, رات آتی تھی یعنی واقعا رات اندھیرا چھا جاتا تھا, تو مغرب کا وقت آیا, غروب کا وقت آیا, اندھیرا چھا, جناب خدیجہ فرماتی دروازے کو بند کر دیا کرتی تھی, اپنی عبادت کرتی تھی, مختصر غذا تناول کرتی تھی, بستر پر جا کے آرام کرتی تھی, سو جاتی تھی. رات کے کچھ پہر گزر چکے ہیں, سارے واقعات میں جب جناب پیغمبر اکرم کے لیے جنت سے کھانا آیا اور ساری بات کہا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, خدیجہ فرماتی ہے کہ میری زبان سے بے اختیار ایک جملہ نکلا کہ کون ہے جو دروازے کو کھٹکھٹا رہا, اس دروازے کو اللہ کے حبیب محمد عربی کے سوا کوئی نہیں کھٹکھٹا سکتا, کون ہے جس دروازے کو نوک کر رہا, اور میں نے جواب میں آواز اپنے حبیب پیغمبر اکرم کی آواز سنی, فرماتے ہیں خدیجہ دروازہ کھولو, میں محمد ہی جو دروازے پر آیا. بے اختیار جناب خدیجہ جو 40 دن سے فراق پیغمبر مقتدر کھڑی ہوتی ہے دروازہ کھولتی ہے, پیغمبر گھر میں تشریف لائے. آج پیغمبر کے آنے کا انداز اور بالکل مکمل انداز الگ انداز ہے, وہاں عبادت سے روک دیا گیا, جناب جبریل فرما چکے ہیں آج آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, آج آپ کی ذمہ داری کچھ اور, پیغمبر گھر میں تشریف لائے. جناب خدیجہ کہتی ہیں پیغمبر کا طریقہ کار تھا, جب بھی گھر میں آتے تھے سونے کی نیت ہوتی تھی, پانی منگواتے تھے, وضو کرتے تھے, 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے, اس کے بعد بستر استراحت پر آیا کرتے تھے. لیکن آج پیغمبر کا آنے کا انداز نہ وضو کی, نہ نماز پڑھنے کی بات کی, نہ مصلی عبادت کو بچھانے کی بات کی, سیدھا آرام اور استراحت کی بات کی, اور بس ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو مکمل کر دو, بات کو آگے بڑھاؤ. اور وہ رات نہ گزری تھی کہ میں نے جناب فاطمہ کے نور کو اپنے وجود میں محسوس کرنا شروع کر دیا. میں نے علماء سے سنا اور بزرگ علماء سے سنا یہ روایت کیا بتا رہی ہے, یعنی ایک طرف شہزادی کونین کے فضائل کے لیے روایت کو آپ کہاں لے کر جائیں گے, دنیا میں کوئی معصوم ایسا نظر نہ آیا جس کی ولادت کے لیے اتنا پختہ انتظام کیا گیا, پیغمبر جیسے پیغمبر کی ولادت ہو رہی اس طرح کا انتظام نظر نہیں آیا, مولا کائنات کی ولادت ہو رہی ہے ایسے انتظام نظر نہیں آیا. شہزادی کون ہے, فاطمہ صحرا, جب ان کی ولادت کا وقت آ رہا ہے تو پروردگار اتنے شفاف طریقے کا انتظام کر, اتنی برکتوں اور فضیلتوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے, کیوں فاطمہ صحرا 40 دن تک تو خدیجہ سے دور, اور آخری رات کے لیے بھی اگر غذا کا انتظام ہوگا تو جنت کی غذا کا انتظام ہوگا. جب شہزادی کی ولادت پر اتنی پاک و پاکیزہ غذا کا انتظام کیا جا رہا ہے, کوئی ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا جب اولاد کی ولادت کا موقع آتا ہے, جب اولاد کے وجود کے نقطۂ اول کے انعقاد کا موقع آتا ہے تو غذا کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اور وہ بھی وہ غذا جو باپ کے پیٹ میں جا رہی ہے کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. پیغمبر اکرم آخر تک گویا یہ پیغام دیتے رہے کہ جو غذا کھا رہا ہے انسان اپنی اولاد میں اس غذا کی خوشبو کو محسوس کرتا, اپنی اولاد میں اس غذا کے اثر کو محسوس کرتا. اے ہمارے ماننے والوں, اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہماری خوشیوں میں خوش ہونے والوں, اے ہمارے غم میں غمگین ہونے والوں, اگر تمہیں ہمارے مزاج کو اپنانا ہے, ہمارے رنگ میں رنگنا اور کوشش کرنا ہے کہ ویسے بنو جیسے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں, تو اب تم اندازہ لگاؤ تمہیں اپنی غذا کی طہارت کا کتنا انتظام کرنا ہوگا, تمہاری غذا میں کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے, تمہاری غذا میں کتنی طہارت ہونی چاہیے؟ بظاہر بات بڑی چھوٹی سی ہے، بہت سارے مسائل معاشرے میں پیش آتے ہیں، لیکن فارسی زبان کے ایک شاعر کا ایک مصرع، خشت اول گر نہج میں اما کج تا سریا میر ود دیوار کج، خشت اول فاؤنڈیشن سٹون، وہ پہلا پتھر جو لگایا جاتا ہے عمارت کو بنانے کے لیے، خشت اول گر نہج میں امار کج، اگر اس فاؤنڈیشن سٹون کو ہی تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا گیا، اگر اس کو صحیح نہیں رکھا گیا، اس بنیاد میں پہلے پتھر کو صحیح نہیں رکھا گیا، یاد رکھنا تا سریا میروت دیوار کج، آسمان تک بھی اگر دیوار پہنچ جائے گی تو وہ ٹیڑھی ہوگی، اور درمیان میں کہیں سے بھی صحیح کرنا چاہو گے نہیں ہو سکے گی جب تک اس بنیاد کو صحیح نہیں کرو گے. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یاد رکھنا، عام طور پر جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس دن ہوتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ باپ کون سی غذا کو استعمال کر رہا ہے. اور پھر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں کے ایک صحابی مفضل ابن عمر کی روایت ہے، مفضل ابن عمر چھٹے امام کے انتہائی برگزیدہ صحابیوں میں سے ایک، انتہائی برجستہ صحابیوں میں سے ایک، یہ وہ صحابی ہے جنہیں چھٹے امام نے اس دور میں جب ہر طرح سے اسلام پر خدا پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، مادہ پرستی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، یونان کا فلسفہ نیا نیا عرب ممالک میں آیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اس فلسفے نے اتنا زیادہ متاثر کیا تھا کہ عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء بھی بعض سوالات کے جوابات دینے میں ہچکچا رہے تھے. اس وقت مولا کے صحابی امام کے پاس آتے ہیں جناب مفضل، اور کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، مجھے توحید بتائیے، پروردگار کی وحدانیت بتائیے. اور چھٹے امام نے باقاعدہ پوری کتاب لکھوائی، آج بھی وہ کتاب توحید مفضل کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، اور چونکہ جناب مفضل کے ذریعے روایت آئی لہذا توحید مفضل بن گئے. یہی مفضل پہ ہوگا چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں، پتہ نہیں کیا خیال آیا مفضل کو کہ فرزند رسول، میں آپ کی دادی فاطمہ زہرا کی ولادت کے احوال سننا چاہتا ہوں. کہا کہ سنو. اور جناب چھٹے امام، اچھا روایت پھر شیخ عباس نے لکھی منتارا مال کے اندر، کہا سنو، جب شہزادی کی ولادت کا وقت آیا جناب خدیجہ بہت پریشان تھی. اچھا چھٹے امام نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کو بیان کیا، بڑی پریشان تھی. کیوں پریشان تھی؟ اس لیے کہ اہل مکہ نے پیغمبر اکرم کا بڑا زبردست بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو زیادہ پریشانی جناب خدیجہ طاہرہ کو اپنی نہیں تھی، پیغمبر اکرم کے لیے تھی. یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی، اس کا کیا ہوگا. اچھا ہمارے علماء کا ماننا کہ شہزادی فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کی پہلی، یعنی جناب خدیجہ کی پہلی اولاد نہیں، جناب خدیجہ کی تیسری اولاد، پہلے دو بیٹے تھے جناب قاسم اور جناب حسین عبداللہ ابراہیم، کہ جن کا پیدائش کے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، اور آج بھی ساری دنیا سے اہل ایمان جب جاتے ہیں مکہ اور مدینہ کی زیارتوں پر، تو جو مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ کی دیوار کے باہر کھڑے رہ کر زیارتیں پڑھتے ہیں، ان میں ایک جناب قاسم کی زیارت کی، جناب خدیجہ کی فرزند خدیجہ کی باقاعدہ سلام کیا جاتا ہے. لیکن یہ بعثت سے پہلے کے واقعات ہیں. یہ واقعہ جو پیش آیا جناب سیدہ کی ولادت کا، بعثت کے پانچویں سال، یعنی اس وقت جب پیغمبر اکرم کی اپنی عمر مبارک 45 سال کی ہو چکی، اور اگر یہ روایت صحیح اور صحیح ہے کہ پیغمبر کی شادی اس وقت ہوئی جب پیغمبر کی عمر 25 سال کی تھی، تو پھر مجھے لنک کرنے دیجیے اس آیت سے جو میں نے شروع میں پڑھی، انا آتینا کل کوثر فصل لے رب کا ونر نشانے کا ولب تک، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. چھٹے امام کی روایت پہ آؤں گا، لیکن ایک نقطہ صرف بتا دو، اس کو لنک کر دو فوراً یہاں پر آ جاؤ. 20 سال شادی کو ہو چکی، درمیان میں دو اولاد ہوئی، دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے. جب تک پیغمبر 40 سال کے نہیں ہوئے تھے، مکے کا ہر فرد چاہے وہ مشرک تھا چاہے کتنا ہی بڑا کافر تھا، پیغمبر سے ضرور محبت کرتا تھا، زمان سے صادق کہتا تھا، زمان سے امین کہتا تھا، پیغمبر کی سچائی کا بھی پرستار تھا، پیغمبر کی امانت داری کا بھی پرستار تھا. لیکن ادھر چالیس سال کے پیغمبر اکرم ہوئے. ادھر ظاہری اعتبار سے نبوت کی ذمہ داریوں کو پیغمبر نے نبھانا شروع کیا, ادھر اللہ سے پہلے لا الہ کا نعرہ بلند کیا اور خدا کی نفی کی اور اپنے خدا کی خدائی کا اعلان کرنا شروع کیا. اہل مکہ کو نفرت ہونا شروع ہو گئی. جہاں اور بہت ساری باتیں پیغمبر سے کی گئی, ان میں سے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ ابتر ہیں. نعوذ باللہ, ابتر کا مطلب کیا؟ یعنی آپ کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں, آپ کی اولاد نہیں. میں پوچھتا ہوں مفسرین قرآن اور مترجمین قرآن سے کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے دی, انا شانک ہو الابتر, تمہیں کوثر مل گئی, اب تم ابتر نہیں ہو, اب تمہارا دشمن ابتر. تو وہ کون سی چیز ہے جو ابتر کا الزام کو ہٹا سکتی ہے؟ جب ابتر کے معنی طے شدہ ہے کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں, بے اولاد رہے گا. شیعہ سنی دونوں مترجمین نے یہی لکھا ہے کہ بے اولاد رہے گا. تو کوثر وہ چیز ہونی چاہیے جو بے اولادی کے تانے کو ختم کر سکے. اگر خدا نے خاصا کوئی مومن ایسا جس کو اولاد نہیں, اسے بہترین جنت, اسے بہترین بینگلو دے دیا جائے تو کیا بے اولادی ختم ہو جائے گی اس کی؟ اسے بہترین کاروبار دے دیا جائے, بہترین محلہ دے دیے جائے, بہترین نہریں اور دریا اور سمندر اس کے نام کر دیے جائیں, بے اولاد تو بے اولاد رہے گا. کیسا مفسر اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوثر صرف وہ چیز بن سکتی ہے جو بے اولاد ہونے کے تانے کو ختم کر سکے. تو ہماری بات مانو کہ فاطمہ زہرا کے علاوہ پیغمبر کی کوئی اولاد جناب خدیجہ کے بطن سے زندہ نہیں رہی, اور یا مانو کہ ابتر کا تانا باقی رہے, تو فاطمہ زہرا ہے جو کوثر بن کر پیغمبر کے پاس آ رہی, لیکن جناب خدیجہ پریشان ہے. کیا ہوگا اب؟ کیوں جناب خدیجہ پریشان ہے پیغمبر کے لیے, پیغمبر پریشان ہے جناب خدیجہ کے لیے؟ یا تو پیغمبر کو بھی جناب خدیجہ کی بڑی فکر ہوتی ہے. امام فرماتے پیغمبر دن گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور باتوں میں اتنا مگن ہے کہ پیغمبر کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوا. شاید روایت کا انداز ہے پیغمبر نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں ہے, کس سے بات ہو رہی ہے؟ خدیجہ کس سے باتیں کر رہی, مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اور جناب خدیجہ فرماتی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول, کوئی اور نہیں آیا یہاں پر بات کرنے کے لیے, یہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میری یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے, مجھ سے مانوس ہے, مجھ سے بات کیا کرتی ہے. ادھر پیغمبر نے بات سنی, ادھر جبرائیل نازل ہوتے ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں اے فاطمہ, اے خدیجہ, یہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے, مجھے خبر دے رہے ہیں کہ یہ اولاد تمہارے پیٹ میں, یہ بیٹا نہیں ہے, بیٹی ہونے والا. اور صرف اتنی خبر نہیں دے رہے, وہ یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ یہی بیٹی وہ ہوگی جس کی نسل, جس سے میری نسل چلنے والی, اور پروردگار اسی بیٹی کی نسل سے وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد اپنی ہدایت کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے گا. جناب خدیجہ کو بشارت دی جا رہی, جناب خدیجہ خوش. لیکن ایک وقت وہ آیا جو شاید ولادت کے وقت ہر عورت کی زندگی میں آتا ہے کہ اب اسے عورت کی مدد کی ضرورت ہے. جناب خدیجہ نے بڑے سنبھل کر الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں, لیکن چاہ رہا ہوں کہ میسج مکمل ہو جائے, مگر گفتگو کو مکمل کیا, ٹائم میرا سے نکل چکا. جناب خدیجہ نے قریش کی عورتوں کے پاس پیغام بھیجوایا, آؤ میری مدد کے لیے, آؤ میری ہیلپ کرنے کے لیے, کوئی ہے جو آپ؟ قریش کی عورتوں نے وہی پیغام بھیجوایا جو پہلے بھیجوا چکے تھے. ہم نے تم سے منع کیا تھا نا کہ تم ابو طالب کے یقین سے شادی مت کرو, یہ جملہ روایت کا بےدیانی میں زبان سے نہیں نکل رہا الفاظ, جناب عبداللہ کا لفظ بھی ہے اس روایت میں, ابو طالب کا لفظ. کس نے کہا تھا ابو طالب کے یقین سے شادی کر لو؟ تمہیں شادی کرنی چاہیے تھی مکہ کسی رئیس سے, تو تم نے ہماری بات نہیں مانی, ہم تمہاری یاد کرنے کو تیار ہیں. ولادت کا موقع آ گیا, جناب سیدہ پریشان, جناب خدیجہ پریشان. فرماتی میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا, چار خواتین داخل ہوئی, ظاہری اعتبار سے جن کا انداز قریش کی عورتوں والا تھا لیکن سب اجنبی. میں گھبرا گئی کہ عورتیں کون, کوئی اپنا آیا ہوتا پھر بھی اطمینان ہوتا, اجنبی عورتیں آئی کیا پتہ نقصان پہنچانے کے لیے آئی. لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی سب سے پہلے کہتی ہے خدیجہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے, ہمیں پروردگار عالم نے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجے. پہلی کہتی ہے میں آسیہ ہوں, دوسرے نے کہا میں سارا ہوں جناب ابراہیم کی زوجہ, تیسرے نے کہا میں مریم ہوں جناب عیسیٰ کی ماں, چوتھے نے کہا میں کلثوم ہوں جناب موسیٰ کی بہن. ہمارا کام ہے پروردگار نے بھیجا ہے تمہاری مدد کرے اس مشکل وقت کے اندر. کس مریم کی گواہی کے لیے عیسیٰ گواہی, کس صداقت کے لیے, عصمت کے لیے جناب عیسیٰ گواہی دے رہے ہیں. وہ مریم شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے دائی بن کر آ رہی ہے. کوئی عظمت اور مقام کو سوچے تو صحیح, کوئی بلندی کا اندازہ تو کرے. میں بڑا سنبھلنا چاہتا ہوں لیکن رہ نہیں پاتا. اے خلافت تیرے چھن جانے کا افسوس نہیں, پر گواہوں کی صداقت کا خیال آتا ہے. فاطمہ زہرا سے کہا جائے تم گواہ لے کر آؤ, تمہاری بات ہم ماننے کو تیار. چار خواتین آئیں, روایت کا جملہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں روایت کے بس, تاکہ ولادت کی روایت مکمل ہو جائے. اس لیے کہ کل سے اگر مجھے موقع ملا تو خطبے کا آغاز کرنا ہے, ورنہ پرسوں تو ضرور جناب شہزادی کا خطبہ پڑھنا ہے فتح کا دربار والا. میرے پاس ان باتوں کو بیان کرنے کا پھر وقت نہیں رہے. یہ چار خواتین, ادھر ولادت کا وقت نزدیک آیا, جنت سے 10 حوریں آئیں. ادھر شہزادی کالونی دنیا میں قدم رکھتی ہیں. قدم رکھنے کے بعد روایت کا جملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمان پر جو جملہ آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ وسید الانبیاء, میں گواہی دے رہی ہوں کہ پروردگار کے سوا کوئی خدا نہیں, میں گواہی دے رہی ہوں میرا بابا اللہ کا رسول بھی ہے, نبیوں کا سردار بھی ہے. اور اسی ولادت کے دن, اسی ولادت کی منزل پر شہزادی کے زمان پر تیسرا جملہ آیا, وان بعلی سید الاوصیاء, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر اوصیاء کا سردار ہے, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بچے منتخبین کا سردار ہے. اس کے بعد ایک ایک خاتون کو نام لے کر سلام کیا, مبارکباد دی, انہیں خوش ہے. 10 کی 10 گورے اپنے ہاتھوں میں ابریق بہشت اور کوثر کا پانی لے کر آئی شہزادی کے بطن طاہر کو مزید خوشبودار بنایا گیا اور جنت کے پانی سے سفید کپڑے میں لپیٹ کر خدیجہ کی گود میں دیا گیا. آج ہم یہاں پر جمع ہوئے جس شہزادی کو اس شان کے ساتھ پروردگار عالم نے پیغمبر کے گھر میں مہمان بنایا تھا, آج پیغمبر کو پرست. آج زمانے کے امام کو پرست. مولا اس دادی نے ولادت کے وقت تمہاری امامت کا اہتمام کیا تھا, آج اس دادی کا پرست قبول کیا. کیسے کہوں میرے جس دروازے پر پیغمبر اکرم آتے تھے اور 6 مہینے تک انداز یہ تھا کہ آپ کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, ایک وقت میں 9 بولیاں ہیں, 9 اجرے ہیں, کسی اور اجرے پر چلے جاتے اگر اہل بیت کوئی اور. فاطمہ کے دروازے پر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و بعد الرسل, جب پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تھا تو عجیب منظر شہزادی نے دیکھا, جب کسی نے دق الباب کی اور بڑے سخت انداز میں دق الباب کی شہزادی گھبرا گئی, کہا کون ہے, کب مجھے پیغمبر سے ملنا ہے, کہا آنے والے چلا جا میرا بابا بیمار ہے. چپ ہو گئے, خاموش ہو. جب تیسری مرتبہ یہی منظر پیش آیا بار بار دروازہ دست باب کرنے کے بعد شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب میں جملہ پڑھتا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ جملہ سوچ میں سوچتا ہوں کہ جس بی بی کو خدا نے اتنا نفیس مزاج کا بنایا تھا کہ دروازے کی دق الباب تو جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, جب اس بی بی پر دروازہ گرا ہو آنکھوں میں آنسو آئے پیغمبر کے چہرے عزت پر گرے, جب پیغمبر کے چہرے پر سیدہ کے آنسو گرے, بے اختیار آنکھوں کو کھولا, کہا بیٹی کیا بات ہے تیری آنکھوں میں آنسو, بھی بابا سے گھر, کہا بابا مجھے نہیں معلوم یہ کون آنے والا ہے لیکن عجیب اشارہ کر رہا ہے آپ سے ملنے پر, گھر میں داخل ہونے پر اشارہ کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا فاطمہ اجازت دے دے, یہ کسی سے اجازت نہیں ملے. Yeah.
تب بھی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام انقلب ینقلب طلب الذي واسط محمد آل محمد. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ والے غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ ہو. ہمارے آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. اللہ والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں حسین کی دعا کے بعد میں سب سے پہلے دعا یہ کر رہا ہوں میرے معبود. دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, بالخصوص وطن عزیز میں جو قتل و غارت گری کا بازار کر مسلسل اہل ایمان کی شہادتوں کی تلا رہے ہیں, اور ان کا جرم صرف اتنا سا ہے کہ یہ حدیث سے محبت کرنے والے, اور میں جملہ ہمیشہ ایسے موقع پر عرض کرتا ہوں. میرے استاد کا ایک جملہ, وہ کہتے ہیں جب بھی دعا کیا کرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے علی کی محبت میں جامع شہادت نوش کیا, تو یاد رکھنا کہ اگر علی کی محبت میں جامع شہادت نوش کرنے والوں کی فہرست ہے تو سب سے پہلا نام فاطمہ زہرا کا. فاطمہ زہرا کی عظمت و طہارت کا واسطہ, جس نے علی کی محبت کے جرم میں سب سے پہلے جامع شہادت نوش کی, تمام اہل ایمان کی جان و مال اس قرابوں کی حفاظت فرما, ان کے قاتلین ان کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت نہیں میرے معبود سب کو فاطمہ زہرا کے صدقے میں جہنم واصل فرما, جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما, جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں بالخصوص جو مورد نظر ہیں انہیں اولاد صالحہ سے سرفراز فرما, جو بے روزگار ہیں جو کم روزگار ہیں جو خدا نہ خاصہ رزق حرام میں مبتلا ہیں ان سب کے رزق حالات و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود جو قید و بند کی صحبتوں میں گرفتار ہیں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ کی اسیری کے صدقے میں جلد از جلد قید سے رہائی عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما, ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے سچے شیعوں میں سچے محبت کرنے والوں میں سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. برادر محترم شجاع الدین صاحب آ چکے ہیں, مسائل انہیں ماتمداری کا سلسلہ بھی ہوگا, لیکن مجھے حکم دیا گیا امام عزیزان سے سورہ فاتحہ کی درخواست بھی کر دوں.